السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست یہ نشریات سماعت فرمائیے. ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان اور ایران کا مشترکہ بزنس کونسل کے انعقاد پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
جھارکھنڈ میں 2 مویشی تاجروں کی لاشیں درخت سے لٹکی پائی جانے کے بعد تشدد آمیز واقعات، 6 پولیس والے زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، دبئی سے روس کے جنوبی شہر جانے والا ایک مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کی کوشش کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا. جہاز پر سوار تمام کے تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے. اور ترکی کے ذرائع ابلاغ کے مطابق استنبول میں ایک خود کش بم حملے میں 5 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہو گئے، جن میں 7 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور ایران اپنی 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں ایک مشترکہ بزنس فورم قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین اور ایران کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان اور ایران کے چیمبر آف کامرس نے باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے جلد مشترکہ بزنس کونسل کے انعقاد پر اتفاق کیا ہے. اس بات پر اتفاق پاکستان میں سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین مفتاح اسماعیل اور ایران کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محسن لالال پور کے درمیان اسلام آباد میں جمعے کو ہونے والی ملاقات میں ہوا. ایران کے چیمبر آف کامرس کے صدر نے جمعے کو اسلام آباد کا ایک روزہ دورہ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان میں تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر عبدالرؤف عالم سے بھی ملاقات کی. عبدالرؤف عالم نے وائس آف امریکہ سے ہفتے کو گفتگو میں کہا کہ ایران پر سے عالمی تعزیرات ہٹنے کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے شعبے میں تعلقات میں فروغ کے بہت امکانات ہیں.
سینکشن اٹھنے کے بعد تو اپرچونیٹیز تو بہت ہیں نا جی ایران میں اس وقت، اور ان کے لیے بھی پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے. اور پوری دنیا ایران کے اندر ڈیلیگیشنز ہر دوسرے دن جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، بڑے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں. میں اپنے ایس وی پی کو بھیج رہا ہوں، وہ لے کے جا رہا ہے. ہماری رائس کی وہاں کافی ڈیمانڈ ہے، چیزیں ہیں کافی.
انہوں نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے جلدی پاکستان ایران چیمبر آف کامرس کی تشکیل کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے جائیں گے.
ہم بی ٹو بی میٹنگز ارینج کر رہے ہیں اور ہم ایک ایم او یو بھی سائن کر رہے ہیں ایران پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بنانے کے لیے.
واضح ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی تھیں. حکومت کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے مرکزی بینک نے تمام کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ایران کے ساتھ لین دین کی اجازت دے دی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ تجارت بحال ہو جائے گی جو عالمی تعزیرات کے باعث کئی سال سے منقطع تھی. پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے اس امید کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پابندیاں ہٹائے جانے اور ایران اور پاکستان کے درمیان بینکاری تعلقات کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان عمومی تجارت اور کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکیں گی. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے وائس آف امریکہ سے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران پر سے عالمی تعزیرات ہٹنے سے ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سعودی عرب میں کہ جیلوں میں اس وقت تقریباً 24,000 پاکستانی قید ہیں. وزیر اعظم کے لیے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے جمعے کے روز قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ انہیں مختلف جرائم سے منسلک الزامات کے تحت قید میں رکھا گیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے تقریباً 2400 شہری سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں مختلف جرائم کی پاداش میں قید ہیں. پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بتایا کہ سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی کل تعداد 2,939 ہے. تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ لوگ کب سے وہاں قید کاٹ رہے ہیں اور نہ ہی اس کی تفصیل مشیر خارجہ نے فراہم کی. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ 868 پاکستانی شہری منشیات سے متعلق جرائم میں قید کاٹ رہے ہیں، جبکہ دیگر افراد قتل، چوری، دھوکہ دہی، لڑائی جھگڑے اور ایسے ہی دیگر غیر قانونی واقعات میں ملوث ہونے پر قید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان قیدیوں کو قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدام کر رکھے ہیں اور پاکستان کا سفارتی عملہ اس سلسلے میں قیدیوں سے ملاقات بھی کرتا رہتا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ بیرونی ممالک، خاص طور پر خلیجی ملکوں کی جیلوں میں قید پاکستانی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں اپنے ملک کی حکومت کی طرف سے مناسب قانونی معاونت فراہم نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کا مقدمہ کمزور رہتا ہے اور انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی حکومت کے ان دعووں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بیرون ملک قید پاکستانیوں کے لیے مبینہ طور پر سنجیدہ اقدام دیکھنے میں نہیں آتے۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور معروف وکیل ضیاء آوان کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس ضمن میں خاص طور پر خلیجی ممالک سے کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔
جو ہمارے برادر اسلامی ملک میں، جہاں ہمارا اتنا بڑا مین پاور جاتا ہے اور ان کی پوری کنسٹرکشن، پوری ساری چیزوں میں پاکستان کے لوگوں کا اتنا بڑا رول ہے، اور وہاں پہ مافیا کام کر رہے ہیں جو کہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، جھوٹے طریقے سے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کے ڈاکومنٹ رکھ لیتے ہیں وہاں کفیل، اور وہاں پہ جا کے جو کچھ حال ہوتا ہے پاکستانیوں کا، اس پہ نہ ایمبیسی بولتی ہے، نہ کوئی منسٹری بولتی ہے، نہ کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا ایوان میں کہنا تھا کہ قانونی مشاورت فراہم کرنے کے علاوہ جیل سے رہا ہونے والوں کو ہنگامی طور پر سفری دستاویزات بھی مہیا کی جاتی ہیں، جبکہ حکومت رمضان، عیدین اور دیگر تہواروں کے موقع پر ان قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کے لیے بھی متعلقہ ملک کی حکومت سے درخواست کرتی رہتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دبئی سے روس کے جنوبی شہر راستاوان دان جانے والا ایک مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کی کوشش کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا اور جہاز پر سوار تمام کے تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے۔ ابتدا میں روس کی چھان بین کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ فلائی دبئی پرواز کی تباہی میں انسانی غلطی یا پھر ٹیکنیکل غلطی کا احتمال ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جہاز نے بارش اور تیز ہواؤں میں ہوائی اڈے پر 2 گھنٹے پرواز کی، جس سے پہلے ایک مرتبہ لینڈنگ کی کوشش بھی کی تھی، جبکہ لینڈ کرنے کی دوسری کوشش کے دوران جہاز کو آگ لگ گئی۔ فلائی دبئی سرکاری ملکیت والی کم بجٹ کی فضائی لائن ہے، جس کا تعلق ایمریٹس ایئر لائن سے ہے۔ فرانس پیرس میں 13 نومبر کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کے کلیدی مشتبہ شخص کی بیلجیم سے فوری طور پر تحویل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلاح عبدالسلام براسلز میں جمعے کے روز پولیس کے ایک چھاپے کے دوران زخمی ہوا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 4 ماہ سے اس کی تلاش جاری تھی۔ عبدالسلام کو چھپنے میں مدد دینے والے 3 افراد بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔
Nous avons aussi conscience que si cette arrestation est une étape...
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ گرفتاری ایک اہم قدم ہے، تاہم یہ واضح اور حتمی نتیجہ نہیں، کیونکہ پہلے بھی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور ابھی مزید ہوں گی، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نیٹورک ایک بڑا نیٹورک ہے۔ عبدالسلام کا بھائی پیرس کے ان حملوں میں ایک خود کو شملہ آور تھا، جس میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نومبر کے وسط سے بیلجیم میں 11 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر ہلاکتوں کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی گئی ہیں۔ 8 افراد بدستور حراست میں ہیں۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ کے مطابق استنبول میں ایک خود کش بم حملے میں 5 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہو گئے، جن میں 7 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ترکی کے وزیر صحت نے بتایا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں 12 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ہفتے کے روز یہ دھماکہ استقلال اسٹریٹ میں ہوا، جو خرید و فروخت کرنے والوں اور راہگیروں سے عموماً بھری ہوتی ہے۔ دارالحکومت انکرا میں حالیہ بم حملوں کے بعد ترکی میں کو انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے۔ انکرا میں کرد باغیوں نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، اور پیر کے روز سے کردوں کی موسم بہار کی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف استنبول کے سرکاری دورے پر ہیں، اور انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور ترک حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس حملے کو ہولناک اور بزدلانہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پیرس ترکی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان یورپ جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کے ریلوں پر قابو پانے میں مدد دینے کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات ہم آپ کو سنوائیں گے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یاسمین جمیل آپ کے لیے رپورٹ تیار کر رہی ہیں. امریکہ کے ایک فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روس نے شام سے اپنے لڑاکا طیاروں کو ہٹا دیا ہے, لیکن مشرق وسطی میں کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے امریکی کمان کے ترجمان نے کہا ہے کہ جو طیارے باقی ہیں انہوں نے جنوبی شہر پالمیرا کے مضافات میں فضائی حملے کیے جن کا مقصد داعش عسکریت پسندوں سے نبرد آزما شام کے فوجیوں کی مدد کرنا ہے. کرنل پیٹ رائڈر نے کہا کہ روس کی افواج باغیوں سے مقابلہ کرنے والے شامی فوجیوں کی مدد کے لیے توپ خانے کا نظام بھی استعمال کر رہی ہیں. انٹیلیجنس حکام رواں ہفتے عراق میں خود کو کرد فورسز کے حوالے کرنے والے داعش سے منسلک امریکی شہری کے بیانات کا جائزہ لے رہے ہیں. امریکی ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ محمد جوال قوی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ داعش کے زیر تسلط علاقے موصل سے فرار ہوا. اسے عراق میں سنجار کے علاقے میں کرد فورسز نے تحویل میں لے لیا تھا. جمال کا ایک انٹرویو کردستان 24 ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا جس میں وہ خاصے اطمینان کے ساتھ بات کرتا نظر آیا. اس نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ موصل جانے کا غلط فیصلہ کیا تھا, وہ درست انداز میں سوچ نہیں رہا تھا. امریکی انٹیلیجنس حکام کو امید ہے کہ وہ جمال کے سفر کی روداد سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکیں گے تاکہ وہ اس شخص کے بیانات بشمول موصل میں غیر ملکی جنگجوؤں سے متعلق معلومات کی تصدیق کر سکیں. حکام فی الوقت بہت احتیاط سے سارے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس سے اٹھنے والے سوالات پر غور کیا جا رہا ہے. تمام غیر ملکیوں کو اپنے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وہاں موجود ایک شخص کو جمع کروانا ہوتے تھے, وہاں سے انہیں رکا لے جایا گیا تھا. لیکن پیر کو کرد فورسز نے جب جمال کو حراست میں لیا تو اس کے پاس ورجینیا کا ڈرائیونگ لائسنس, امریکی ڈالر اور ترکی کی کرنسی, ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز اور 3 موبائل فون تھے. ایسے ہی بے شمار سوالات نے جنم لیا ہے جو حکام کے بقول جمال کے بیانات سے متعلق شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شمالی کوریا کی طرف سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے 2 بلسٹک میزائل داغنے کی مذمت کر رہی ہے. سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ اس سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. سلامتی کونسل نے ایک متفقہ بیان میں بتایا کہ جمعے کے روز میزائل داغنے کی کارروائی ناقابل قبول ہے.
نارتھ کوریا کنٹینیوز ٹو ڈیمونسٹریٹ واٹ وی ہیو سیڈ ریپیٹڈلی گورنمنٹس دیٹ سو فلیگرنٹلی وائلیٹ دی ہیومن رائٹس آف دیئر اون پیپل can be expected to show similar disdain for the international norms.
اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتا پاور کہتی ہیں کہ شمالی کوریا مسلسل ایسی کارروائیاں کر رہا ہے جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ جو حکومتیں اپنے عوام کے انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتی ہیں وہ عین ممکن ہے کہ بین الاقوامی ضوابط کی بھی خلاف ورزی کریں, اور یہ وہ قواعد ہیں جو ہماری مشترکہ سلامتی کو یقینی بناتے ہیں. شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کی ہے جن میں پیونگ یانگ کو جوہری ہتھیار بنانے اور بالسٹک میزائل کی صلاحیت کے حصول کی ممانعت. شمالی کوریا کی اس کارروائی سے ایک دن پہلے امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت شمالی کوریا کی طرف سے حالیہ جوہری اور بالسٹک میزائل کے غیر محتاط تجربوں کے جواب میں نئی اقتصادی پابندیاں لاگو کر دی گئی ہیں. امریکی صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں سپریم کورٹ کے لیے چیف جج میرک گارلینڈ کی نامزدگی کے اپنے فیصلے پر بات کی ہے. چیف جج گارلینڈ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. صدر نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ اس وقت سیاسی ماحول بہت گرما گرم ہے, تاہم سپریم کورٹ کے جسٹس کی تعیناتی کے معاملے کو سنجیدگی سے نمٹانے کی ضرورت ہے. صدر نے امریکہ کی سینٹ میں ریپبلکنز کے لیے پھر سے زور دیا کہ وہ چیف جج گارلینڈ کے بارے میں منصفانہ سماعت کریں اور اس پر ووٹ کرائیں. صدر نے اپنے فرض کی ادائیگی دی ہے اور اب سینیٹرز کو اپنا کام کرنا چاہیے. صدر کی طرف سے نامزد امیدوار پر غور کرنے کے لیے جلد اقدام اٹھانے چاہیے. امریکی صدر براک اوباما کے کیوبا کے دورے سے بہت سی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں. بعض افراد ایسے ہیں جو امید کرتے ہیں کہ اس دورے کے نتیجے میں کیوبا پر امریکہ کی طرف سے عائد اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا, جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کیوبا میں موجودہ حکومت کے تحت کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کسی کو بھی فوری تبدیلیوں کی توقع نہیں سوائے اس کے کہ صدر اوباما کے دورے کے تناظر میں دارالحکومت میں کچھ سڑکوں کی مرمت کا کام ہو جائے گا اور حکومت کی طرف سے جاری حکم نامے کے تحت کم سے کم ایک دن الکوہل فروخت نہیں کی جائے گی. صدر کے دورے کے بارے میں پیدا ہونے والے جوش و خروش ختم ہونے کے بعد تجارتی پابندیاں بدستور قائم رہیں گی, اگرچہ صدر کے ساتھ امریکی کاروباری زعما کی آمد مستقبل میں تجارتی سمجھوتوں کا اشارہ دیتی ہے, جبکہ امریکہ کی طرف سے کیوبا کے لیے کمرشل پروازوں کو بھی اس سال بعد ازاں دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کر دیا گیا ہے. تاہم بعض لوگوں کے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوبا کی حکومت کا رویہ بعد کو کیا ہوگا. برازیل کی سپریم کورٹ کے ایک جسٹس نے سابق صدر لوئس اناسیو لولا دا سلوا کی طرف سے کابینہ میں تعیناتی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے. اس تعیناتی سے سابق صدر کو بدعنوانی کے الزامات سے بچنے میں مدد مل سکتی تھی. سپریم کورٹ کے جسٹس گلمر مینڈیز نے جمعے کو دیر گئے اپنے فیصلے کو جاری کر دیا اور کہا کہ لولا کے لیے کابینہ میں عہدہ آئین کے خلاف ایک دھاندلی کی کارروائی تصور کیا جا سکتا ہے. برازیل میں کابینہ کے وزراء کو مجرمانہ نوعیت کے جرائم سے اس وقت استثنا حاصل ہے اور انہیں صرف سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. موجودہ صدر ڈلما روسف کی طرف سے سابق صدر کی متنازع تعیناتی کے نتیجے میں لولا کے خلاف بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے خلاف کی جانے والی چھان بین کو روک دیا جاتا. لولا 2003 سے 2010 تک برازیل کے صدر رہے اور وہ بدعنوانی میں کسی بھی طور ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں. روس کا خلائی جہاز سویز 3 رکنی عملے کو لے کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچ گیا ہے. ان میں امریکی خلاباز جیف ولیمسن بھی شامل ہیں جو اپنے 6 ماہ کے مشن کے اختتام پر خلا میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ 534 دن گزارنے والے پہلے امریکی خلا نورد بن جائیں گے. ولیمسن تیسری مرتبہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پہنچے ہیں. ولیمسن کے ساتھ روسی خلاباز بھی سویز کے ذریعے خلائی اسٹیشن پہنچے ہیں جو وہاں پہلے سے موجود خلا بازوں کے ساتھ مل کر سینکڑوں سائنسی اور حیاتیاتی تجربات کریں گے. اس وقت سب سے زیادہ دن 879 خلا میں گزارنے کا ریکارڈ روسی خلا باز جناڈی پھڈالکا کے پاس ہے. سویز کے ذریعے یہ تینوں خلا باز ہفتے کے روز الگ صبح قازقستان سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے تھے. اور ابھی جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو رپورٹ سنوائیں گے. یورپی یونین اور ترکی کے درمیان یورپ جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کی ریلوں پر قابو پانے میں مدد کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے. پیرس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برانڈ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس معاہدے پر اتوار کے روز سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. مزید تفصیلات یاسمین جمیل بیان کرتی ہیں.
دونوں فریقوں کے درمیان برسلز میں طے پانے والے اس معاہدے کے نتیجے میں انقرہ ترکی سے یونان جانے والے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو واپس لے گا. اس معاہدے کے تحت یورپی یونین اپنے ملکوں میں شام کے ہر قانونی پناہ گزین کو آباد کرنے کے تبادلے میں غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے والے پناہ کے متلاشی کسی ایک شامی کو ترکی واپس بھیج دے گی. اس کے بدلے میں یورپی یونین پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ترکی کی امداد تقریباً دوگنا کرتے ہوئے 6.70 ارب ڈالر کر دے گی. اگر ترکی کچھ شرائط پوری کر دیتا ہے تو بجٹ کے امور پر یورپی یونین کے مذاکرات میں بھی پیش رفت ہوگی اور ترک شہری جون کے آخر تک ویزے کے بغیر یورپ کا سفر کر سکیں گے. جمعے کی سہ پہر معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے یورپی یونین کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک نے انتباہ کیا کہ یہ معاہدہ پناہ گزینوں سے متعلق یورپ کے بحران کو حل نہیں کر سکے گا جسے پچھلے سال 10 لاکھ سے زیادہ اور اس سال اب تک تقریباً 1,45,000 پناہ کے متلاشی افراد کی آمد کا منظر دیکھنا پڑا. ان کے الفاظ:
Some may think this agreement is a silver bullet, but the reality is more complex. It is just one pillar of the European comprehensive strategy and can work.
کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ یہ معاہدہ اس مسئلے کا کوئی آسان حل ہے، لیکن حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. یہ معاہدہ جامع یورپی حکمت عملی کا محض ایک ستون ہے اور یہ صرف اس وقت کارگر ہو سکتا ہے اگر دوسرے ستونوں اور پہلوؤں پر بھی عمل درآمد کیا جائے. یہ الفاظ تھے یورپی یونین کے سربراہ مسٹر ڈونلڈ ٹسک کے. دوسرے ستونوں یا پہلوؤں میں یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں کو مضبوط بنانا، مغربی بلقانی ریاستوں کے ان تمام راستوں کو بند رکھنا جن پر زیادہ تر تارکین وطن سفر کرتے ہیں، اور اندرونی کھلی سرحدوں کے نظام کی جانب واپسی. ترک وزیر اعظم احمد داؤد توغلو نے معاہدے کے انسانی ہمدردی سے متعلق امور پر زور دیا جن کا مقصد انسانی اسمگلنگ اور یورپ کی جانب خطرناک سمندری سفر کو روکنا اور پناہ کے متلاشی افراد کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ قانونی راستے اختیار کریں. ان کے الفاظ:
Because the main objective of all these efforts and the agreement was to prevent deaths of children.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کوششوں کا اہم مقصد اپنے پڑوس کے مختلف حصوں میں بچوں، عورتوں، نوجوانوں اور بوڑھے افراد کی ہلاکتیں روکنا تھا. یہ الفاظ تھے ترک وزیر اعظم احمد داؤد توغلو کے. ناقدین نے ترکی کے ساتھ معاہدہ ہونے پر قانونی اور انسانی حقوق سے متعلق خدشات سے لے کر یونان میں تارکین وطن کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنے والے پروسیسنگ سینٹرز قائم کرنے سے منسلک نقل و حرکت کے مسائل تک کئی اعتراضات اٹھائے ہیں. انسانی حقوق کی ایک تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ کہتے ہوئے معاہدے پر نکتہ چینی کی ہے کہ ترکی پناہ گزینوں یا تارکین وطن کے لیے محفوظ ملک نہیں، اور پناہ کے متلاشی افراد کی واپسی کے عمل میں غیر قانونی اور غیر اخلاقی خامیوں کا پیدا ہونا ناگزیر ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972, جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب آپ کو کھیل کے میدان میں لیے چلتے ہیں. 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان, جو اب ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ T20 میچ دیکھنے کے لیے کولکاتہ پہنچ گئے ہیں. وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے لیے میچ پر کامنٹری بھی کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا وہ مقابلہ بالآخر شروع ہو گیا جس کا شائقین کو بے صبری سے انتظار تھا. ہفتے کو کولکاتہ میں کھچا کھچ بھرے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں موجود شائقین کے علاوہ دونوں ملکوں اور پوری دنیا میں آباد ان کے شہری ٹی وی اسکرینز کے سامنے جمے بیٹھے ہیں. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بڑی بڑی اسکرینز لگا کر شائقین کے لیے میچ دکھانے کا خاص انتظام کیا گیا ہے, جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سپہر ہی سے جمع ہونا شروع ہو گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اس میچ کو لے کر دونوں ملکوں کے انٹرنیٹ صارفین اپنی اپنی ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے اور تبصرے کرنے میں مصروف ہیں. ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ کہلانے والے اس میچ کا دونوں ٹیموں پر خاصا دباؤ بھی ہے, لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ پہلا گروپ میچ جیتنے سے پاکستان کی ٹیم پر بھارت کی نسبت دباؤ کم ہے. بھارت اگر یہ میچ ہار جاتا ہے تو ٹورنامنٹ میں اس کا سفر جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ پہلے ہی ایک میچ ہار کر پوائنٹس ٹیبل پر نیچے جا چکا ہے. ادھر اس میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستان سے کئی معروف شخصیات بھی اسٹیڈیم میں موجود ہیں. سابق کرکٹر اور حزب مخالف کے اہم رہنما عمران خان بھی یہ میچ دیکھنے کولکاتہ گئے ہیں, جہاں انہوں نے پاکستانی ٹیم سے ملاقات کی اور انہیں اپنے تجربے کی روشنی میں کھیل سے متعلق کچھ نصیحتیں بھی کیں. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کے کپتان عمران خان نے کھلاڑیوں سے تقریباً 30 منٹ تک نشست کی, جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑی پراعتماد طریقے سے گراؤنڈ میں اتریں اور کسی قسم کا دباؤ نہ لیں. سابق کپتان نے کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ میدان میں جیتنے کے لیے اتریں اور اپنی پوری محنت کے ساتھ آگے بڑھیں. ماضی پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان عالمی مقابلوں میں بھارت سے کبھی نہیں جیتا, لیکن کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلے گئے میچوں میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور آئیے اب خبروں کے بعد آپ کو لیے کچھ اور رپورٹیں سنواتے ہیں. یورپی یونین اور ترکی ساحلی پٹی سے یونان سفر کرنے والے تارکین وطن کی ریلوں کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے ہنری ریجویل نے یونان کے شہر ایتھنز میں واقع پناہ گزینوں کے ایک کیمپ کا دورہ کیا اور ان میں سے کچھ سے اس معاہدے پر ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی. تفصیلی رپورٹ شہناز عزیز کے ساتھ.
ایتھنز کے پرانے ہوائی اڈے پر جو اب استعمال میں نہیں ہے, آنے والے نئے افراد طیاروں کے ذریعے نہیں بلکہ کشتیوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے یہ سفر ترکی سے یونانی جزیروں تک کیا اور پھر اس ملک کے دارالحکومت ایتھنز پہنچے ہیں. پرانے اور متروک ہوائی اڈے کا ٹرمینل اب پناہ گزینوں کا ایک کیمپ ہے اور اپنے 1900 رہائشیوں کی ضروریات کے لیے وہاں کے انتظامات ناکافی ہیں. مسافروں کا سامان لانے والی بیلٹس اور متحرک سیڑھیاں اب وہاں رہنے والے سینکڑوں بچوں کے لیے کھیل کود اور تفریح کا سامان بن چکی ہیں. ہوائی اڈے پر قیام پذیر بہت سے تارکین وطن کی طرح فرح ناز علی زادے کا تعلق بھی افغانستان سے ہے. جب وائس آف امریکہ نے ان سے صورتحال کے بارے میں پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی.
پلیز اوپن دی ڈور, وی گوئنگ فرام ہیئر. We can't stay here. It's very bad place. You can't feel that. Because we are here and know that. And you are not here.
وہ کہہ رہی ہیں برائے مہربانی دروازہ کھولیں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں, ہم یہاں نہیں رہ سکتے, یہ بہت خراب جگہ ہے. آپ ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں ہی ان کا علم ہے. ہم جنگ سے اپنی جانیں بچا کر یہاں آئے ہیں, اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک محفوظ ہے؟ مجھے معلوم نہیں کیوں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے افغانستان کی فرح ناز کے. پناہ گزینوں کی دوبارہ آبادکاری کا پروگرام شام سے آنے والے پناہ گزینوں پر مرکوز ہے. دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والوں کے مستقبل کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. انقرہ کے ساتھ یورپ کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر یہاں یونان میں آنے والے پناہ گزینوں کو واپس ترکی بھیجا جائے گا. فرح ناز کہتی ہیں,
وی ول ناٹ کم بیک ٹو ترکی بیکاز ترکی از ویری بیڈ مور دین ہیئر.
وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہم ترکی واپس نہیں جائیں گے کیونکہ ترکی بہت بری جگہ ہے یہاں سے بھی زیادہ. مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متروک ہوائی اڈے کی دوسری جانب اور اس سے ملحق اولمپک پارک کی تین عمارتوں میں الگ الگ بانٹ دیا گیا ہے. یہ اولمپک پارک سن 2004 میں عالمی کھیلوں کی میزبانی کر چکا ہے. تارکین وطن کا کہنا ہے کہ مختلف قومیتوں کے درمیان موجود کشیدگیاں مایوسی کو ہوا دے رہی ہیں اور اکثر اوقات ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. شمالی سرحدوں کے بند ہو جانے سے تارکین وطن پھنس کر رہ گئے ہیں. اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کا ادارہ اس کیمپ میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے. ادارے کی عہدیدار والیا کا کہنا ہے کہ جو لوگ یونان پہنچ رہے ہیں ان میں 60% عورتیں اور بچے ہیں. وہ کہتی ہیں
مور ریسیپشن پلیسز نیڈ ٹو بی کریٹڈ ان گریس ان آرڈر ٹو کور دی نیڈز آف دی پاپولیشن ارائیونگ.
وہ کہہ رہی ہیں یونان پہنچنے والے ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنہیں بین الاقوامی تحفظ درکار ہے مزید استقبالی مقامات قائم کرنے کی ضرورت ہے. بختیار ہوشنگی اپنی بیوی اور چار چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کیمپ میں پچھلے 2 ہفتوں سے مقیم ہیں. وہ ایرانی کرد ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وطن میں ظلم و ستم سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں.
از ایران ہمیش نادرستی نامردی دروغ خیلی زیادہ ترجیح میدیم اینجا بچه‌هامون و زبان.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یورپ میں آباد ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت بہتر ہیں اور یہ کہ وہ ایک اسلامی ملک میں نہیں رہ سکتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ رہنے کے لیے ترکی واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں ترکوں اور کردوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. سمین یورپ کے مروجہ قوانین کے تحت ایزا رسانی کا نشانہ بننے والے افراد یورپی یونین میں پناہ کے حصول کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں لیکن یورپی قوانین کو دوبارہ لکھا جا رہا ہے اور یونان میں پھنسے ہوئے پناہ گزینوں کا مستقبل بہت زیادہ غیر یقینی ہے. شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، اردو، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا بھر میں خوراک کے ذریعے علاج کا طریقہ کہیں نہ کہیں ضرور کارآمد ہوتا ہے. آئیے بات کریں موزمبیک کی، جہاں محققین نے صحت کے ایک بڑے مسئلے کو کم کرنے کے لیے شکرقندی کو ذریعہ بنایا ہے. وہاں چھوٹے کسانوں نے نارنجی رنگ کی شکرقندی کی کاشت کی اور پتہ چلا کہ وٹامن اے سے بھرپور یہ انتہائی سادہ سبزی نما پھل استعمال کرنے سے بچوں میں اسہال کا مرض 40-50% کم ہو جاتا ہے. عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو تو انفیکشن سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں 19 کروڑ بچے اسی وٹامن کی کافی مقدار حاصل نہیں کر پاتے. اینا ہرفورتھ غذائیت کی ماہر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر وٹامن اے کی گولیاں استعمال کی جائیں تو عارضی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ایک طرح سے ایک بنیادی مسئلے کی معمولی مرہم پٹی کے مترادف ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی اچھی خوراک تک رسائی نہیں ہے. چنانچہ زرعی تحقیق کا ادارہ ہارویسٹ پلس چاہتا ہے کہ دنیا میں دیہات کی آبادی کے لیے اچھی خوراک تک رسائی کو ممکن بنایا جائے، اور اس کے لیے ایسی فصلیں متعارف کروائی جا رہی ہیں جن میں قدرتی طور پر وٹامنز کی مقدار بھرپور ہو. ایلن ڈی برا انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جریدے ورلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مطالعے کے شریک مصنف ہیں. ہارویسٹ پلس میں ان کے ساتھیوں نے سن 2006 میں موزمبیک میں نارنجی رنگ کی شکرقندی متعارف کروائی. وہ کہتے ہیں وہاں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 70% بچے وٹامن اے کی کمی کا شکار تھے، چنانچہ یہ مسئلہ حل کرنے کی انتہائی شدید ضرورت تھی. اس سے پہلے وہاں کسان سفید اور پیلی شکرقندی پیدا کر رہے تھے مگر اس میں وٹامن اے کی بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے، جبکہ نارنجی رنگ کی ایک شکرقندی کھا لی جائے تو اس سے حاصل ہونے والے وٹامن اے پورے دن کے لیے کافی ہوتے ہیں. چنانچہ موزمبیک کے 24 دیہات میں لوگوں کو نارنجی شکرقندی پیدا کرنے کی تربیت دی گئی اور وٹامن اے کی اہمیت بتائی گئی. 3 سال بعد محققین کو اندازہ ہوا کہ جن دیہات میں نارنجی شکرقندی اگائی گئی اور استعمال کی گئی وہاں ان 12 دیہات کی نسبت جہاں ایسا نہیں کیا گیا بچوں میں اسہال کا مرض 40% تک کم ہو گیا، جبکہ 3 سال کے بچوں میں یہ شرح 50% تھی. ڈاکٹر ڈیبرا کہتے ہیں
It's a big deal because nobody has shown in the past that an agricultural production intervention
یہ بڑی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کوئی زرعی پیداوار صحت پر اتنے اہم اثرات کی حامل ہو سکتی ہے ہارویسٹ پلس ایسے ہی تجربہ نائجیریا بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی کر رہا ہے وٹامن اے آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اس سے مدافعت کا نظام بہتر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خوراک کے ذریعے وٹامن لینا اس کی گولیاں کھانے سے بہتر ہے گاجر حلوہ کدو پالک خربوزہ خوبانی کھائیے انڈے دودھ پنیر اور مچھلی اپنی خوراک میں شامل کیجیے اور یہ سب نہ ملے تو نارنجی شکرقندی خود بھی کھائیے اور بچوں کو بھی دیجیے کیونکہ صحت کا راز مہنگے پھلوں میں ہی نہیں بلکہ سادہ اور سستی سبزیوں میں بھی پوشیدہ ہے مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
السلام علیکم پاکستان میں شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے پاکستان اور ایران اپنی دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں ایک مشترکہ بزنس فورس قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین اور ایران کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے وائس آف امریکہ سے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایران پر سے عالمی تعزیرات ہٹنے سے ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو بھی جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا تقریباً 24,000 پاکستانی اس وقت سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں قید ہیں وزیر اعظم کے لیے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے جمعے کے روز قومی اسمبلی کو بتایا کہ انہیں مختلف جرائم سے منسلک الزامات کے تحت قید میں رکھا گیا ہے تربت میں گوادر کاشگر روٹ کے گزشتہ ماہ ہونے والے افتتاح کے بعد سے بلوچستان کی صوبائی حکومت کو صنعتی زون قائم کرنے سے متعلق 500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اربوں ڈالر مالیت کی پاک چین اقتصادی راہداری پر تعمیراتی کام شروع ہونے کے بعد سرمایہ کاری بورڈ نے بلوچستان میں ایسے کئی مقامات کی نشاندہی کر دی ہے جہاں خصوصی اقتصادی زون قائم کیے جانے کا امکان ہے مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں
پاکستان کے جنوب مغرب میں ماضی کی نسبت امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال اور چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے آغاز سے یہاں ایک بار پھر سرمایہ کاروں نے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے بوستان میں قائم صنعتی زون میں حالیہ ہفتوں میں 500 سے زائد صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں نے صنعتیں لگانے کے لیے حکومت کو درخواستیں جمع کروائی ہیں حکام کے مطابق ان درخواستوں پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور قواعد و ضوابط کے مطابق صنعت کاروں کو یہاں جگہ مہیا کرنے کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا چھوٹی صنعتوں کے محکمے کی ڈائریکٹر جنرل سائرہ عطا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کئی سال پہلے قائم کیے گئے بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ میں سلامتی کی خراب صورتحال کے باعث کام نہیں ہو رہا تھا لیکن اب یہاں دوبارہ سے سرمایہ کاروں نے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے
ابھی ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ جاری ہے فیز 1 اور فیز 2 میں ہو چکا ہے جو اس میں ہمارے پاس فیز 1 اور فیز 2 میں ہم نے ارتھ ورک کیا ہوا ہے وہاں پر سیوریج سسٹم سپلائی کیا ہوا ہے گیس الیکٹریسٹی بیسک نیسیسٹیز آر اوور دیئر باقی جو ریمیننگ ہمارے پاس ایریا ہے انفارچونیٹلی دیٹ ہیز بین انکروچڈ بائی دا لوکل ریزیڈنٹس جس پہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وی آر ٹرائنگ ٹو ورک اینڈ گیٹ دا بیٹر ریزلٹس کہ وہ انکروچمنٹ ہم ختم کر کے وہاں پر جو ہے ہم انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس شروع کریں بیکاز وی آر گیٹنگ لاٹ آف اپلیکیشنز فرام دا انویسٹرز اینڈ دا انڈسٹریلسٹ who are interested کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی انڈسٹری اسٹیبلش کریں اور اس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو سی پیک پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں جو روٹ یوز ہوگا تو پروبیبلی دس بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ وڈ آلسو بی پلینگ ویری بینیفیشیل رول ان دیٹ
سائرہ عطا کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں 3 انڈسٹریل زونز ہیں جن میں 129 صنعتیں لگائی گئیں لیکن بدامنی کے باعث ان میں سے صرف 51 کام کر رہی ہیں جبکہ 10 پر کام بند ہے اور سرمایہ کار یہاں سے جا چکے ہیں اور زیر تعمیر 68 صنعتوں کی تکمیل کا کام بھی مشکلات کے باعث رک چکا ہے کوئٹہ کے علاوہ ڈیرہ مراد جمالی میں 7 چھوٹے کارخانے لگائے گئے تھے جن میں 2 بدامنی کے واقعات کے باعث بند ہیں بلوچستان کے 4 دیگر اضلاع خزدار، پسنی، تربت، مسلم باغ میں انڈسٹریل زون قائم کیے گئے ہیں، تاہم یہاں اب تک کوئی کارخانہ نہیں لگایا گیا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان میں 42 قسم کی معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، جن میں سونے، تانبے، تیل و گیس کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین زراعت اس صوبے کی شمالی اضلاع کو فروٹ باسکٹ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سرمایہ کار چیریز، سیب، خوبانی، پستہ اور بادام کے لیے جدید گودام اور کارخانے قائم کریں تو اس سے ملک اور صوبے کی آمدن میں اضافے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری ختم کرنے میں بھی بڑی مدد ملے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں رہنے والے ہندو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہر سال درجنوں لڑکیوں کو، جن میں سے بہت سی 18 سال سے کم عمر ہوتی ہیں، اغوا کر کے زبردستی انہیں مذہب تبدیل کرنے اور اپنے اغوا کاروں کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جو مذہبی عالم ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا اکثر اپنی مرضی سے اور مسلمان لڑکوں سے شادی کے لیے کرتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ہاریہ اپنے والدین کے پاس واپس آ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے ایک کنویں سے پانی بھرتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ ایک عدالت میں پیش ہوئی اور کہا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنے اغوا کار سے شادی کر لی ہے۔ وہ کہتی ہے
پونن ایتے ما گنڈری میں کھڑی ہے، لیڈیز پولیس ہوئی، مجھے نشے سے ہنی جڑی، مجھے کا خبر ہی کون۔
ا فیمل پولیس افسر گیو می سم کائنڈ اف ان انجیکشن بوث دی جج۔
ایک خاتون پولیس افسر نے مجھے کوئی ٹیکہ لگایا۔ جج اور پولیس دونوں کو رشوت دی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اس کے والدین نے اپنی بیٹی واپس لینے کے لیے اپنی تمام پونجی، حتیٰ کہ اپنی اکلوتی بھینس بھی فروخت کر دی، اور ایک اعلیٰ عدالت نے آخر کار ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پاکستان میں ہندو آبادی شکایت کرتی ہے کہ مذہب کی تبدیلی اور شادی کو اکثر کم عمر لڑکیوں کے اغوا کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اکثر عدالت میں جھوٹا بیان دینے کے لیے مجبور کرنے کی غرض سے دھمکی دی جاتی ہے کہ انہیں یا ان کے خاندان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مقدمے اتنے سادہ نہیں ہیں۔ بہت سی لڑکیاں اکثر اپنی مرضی سے ان لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں جنہیں وہ چاہتی ہیں، اور پھر ان کے والدین اغوا کا مقدمہ دائر کر دیتے ہیں۔ شیو دان کہتے ہیں کہ ان کی 15 سالہ بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا، مگر وہ کہتی ہے کہ اس کی عمر 21 سال ہے اور وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی جسے وہ چاہتی تھی۔ سناری جو اب زرینا ہے اسلام قبول کر چکی ہے۔
بے اندھ مجھے مر سکے
I have married Shahnawaz because my parents were forcing me to marry a man I did not like۔
میں نے شاہنواز سے شادی کی ہے کیونکہ میرے والدین میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کروا رہے تھے جسے میں پسند نہیں کرتی۔ ہندو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے بھی گھر چھوڑتی ہے اور وہ 18 سال سے کم عمر ہے تو اسے اس کے والدین کے پاس واپس بھجوایا جانا چاہیے۔ روی دوانی آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کہتے ہیں
12-13 سال کی لڑکی کو کیا ایک آئیڈیا ہوگا کہ لو کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا۔
وہ
کم عمر لڑکیوں کو لے جاتے ہیں اور پھر خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں اور انہیں جھوٹے بیانات دینے کے لیے ہراساں کرتے ہیں،
جس میں ڈر اور خوف کی ہوا ایتی ہو جاتی ہے کہ تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہو جاتی ہیں بیان دینے کے لیے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے عالم دین عمر کی حد کو غیر اسلامی خیال کرتے ہیں۔ پیر محمد ایوب جان ایک مذہبی عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی ہندو لڑکیوں کو اسلام قبول کروایا ہے۔
18 سال کی عمر تک لڑکی کو
They say a girl is not mature till she is 18. We condemn this law.
وہ کہتے ہیں لڑکی اس وقت تک بالغ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی عمر 18 سال نہ ہو جائے۔ ہم اس قانون کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان میں ہندو اب ایسے قانون پر زور دے رہے ہیں جو 18 برس سے کم عمر کے شخص کے لیے مذہب کی تبدیلی کی ممانعت کرتا ہو۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت کے علاقے جھارکھنڈ میں مویشیوں کی تجارت کرنے والے 2 تاجروں کی لاشیں ایک درخت سے لٹکی پائے جانے کے بعد تشدد آمیز واقعات پیش آئے، جن کی وجہ سے 6 پولیس والے بھی زخمی ہو گئے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
ریاست جھارکھنڈ کے لاتےہار ضلع میں 2 مویشی تاجروں کی لاشیں ایک درخت سے لٹکی پائی جانے کے بعد وہاں تشدد پھوٹ پڑا، جس میں ایک SDM اور ایک سب انسپکٹر سمیت 6 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ مقتولین کے نام 32 سالہ مظلوم انصاری اور 13 سالہ امتیاز خان بتائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں 3 ماہ قبل بیف کھانے کے تنازعہ پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں تصادم ہو چکا ہے۔ مقامی باشندوں کو شبہ ہے کہ ان دونوں کو ان کے پیشے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ لوگ جمعہ کے روز کچھ بھینسیں اور گائیں لے کر ایک بازار کی طرف جا رہے تھے۔ میڈیا رپورٹوں میں یعنی شاہدوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مقتولین کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق جب پولیس والے حالات کا جائزہ لینے اور پوسٹ مارٹم کرانے کی غرض سے لاشیں اپنے قبضے میں لینے کے لیے جائے واردات پر پہنچے تو گاؤں والوں نے ان پر پتھراؤ کر دیا، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے ہوا میں گولیاں چلائیں۔ گاؤں والوں نے لاتےہار چترا ہائی وے جام بھی کر دیا۔ مقامی رکن اسمبلی پرکاش رام کے مطابق 4 ماہ قبل کچھ لوگوں نے بالو مٹ کے گمیا گاؤں میں ایک مویشی تاجر کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مذکورہ مقتولین کا تعلق بھی بالو مٹ سے بتایا جاتا ہے، جو کہ دارالحکومت رانچی سے 110 کلومیٹر دور ہے۔ لاتےہار کے ایس پی انوپ برتھری کے مطابق جس انداز میں دونوں کو لٹکایا گیا ہے اس سے انتہائی منافرانہ جذبے کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک حملہ آوروں کا پتہ نہیں چلا ہے، نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قتل کی وجہ ذاتی رنجش ہے یا تجارتی چشمک یا کوئی اور وجہ۔ ان کے قبضے کے جانور چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں ملک کے مختلف حصوں میں مویشی تاجروں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، جبکہ اتر پردیش کے دادری میں ایک شخص کو بیف رکھنے اور کھانے کی افواہ پر پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اس سے قبل 2005 میں جھارکھنڈ کی بی جے پی حکومت نے گوکشی پر پابندی کا قانون منظور کیا تھا، تاہم اس پر عمل درآمد آسان نہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں سے تقریباً 5,000 جانور ہر ماہ مغربی بنگال کے راستے بنگلہ دیش اسموگل کیے جاتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
دبئی سے روس کے جنوبی شہر روسٹوف آن ڈان جانے والا ایک مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کی کوشش کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا اور جہاز پر سوار تمام کے تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے۔ ابتدا میں روس کی چھان بین کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ فلائٹ دبئی پر وس کی تباہی میں انسانی غلطی یا پھر ٹیکنیکل غلطی کا احتمال ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جہاز نے بارش اور تیز ہواؤں میں ہوائی اڈے پر 2 گھنٹے تک پرواز کی، جس سے پہلے ایک مرتبہ لینڈنگ کی کوشش کی گئی، جبکہ لینڈ کرنے کی دوسری کوشش میں جہاز کو آگ لگ گئی۔ فلائی دبئی سرکاری ملکیت والی کم بجٹ کی فضائی لائن ہے، جس کا تعلق ایمریٹس ایئر لائن سے ہے۔ فرانس پیرس میں 13 نومبر کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کے کلیدی مشتبہ شخص کی بیلجیم سے فوری تحویل کی کوشش کرا ہے۔ صلاح عبدالسلام برسلز میں جمعے کے روز پولیس کے ایک چھاپے کے دوران زخمی ہوا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 4 ماہ سے اس کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ عبدالسلام کو چھپنے میں مدد دینے والے 3 افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ عبدالسلام کا بھائی پیرس کے ان حملوں میں خود کش حملہ آور تھا، جن میں 130 افراد ہلاک ہو گئے۔ نومبر کے وقت سے بیلجیم میں 11 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان پر ہلاکتوں کے سلسلے میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 8 افراد بدستور حراست میں ہیں۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک خودکش بم حملے میں 5 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہو گئے، جن میں 7 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ترکی کے وزیر صحت نے بتایا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں 12 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے ایک فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ روس نے شام سے اپنے لڑاکا طیاروں کو ہٹا دیا ہے۔ کرنل پیٹ رائڈر نے بتایا کہ روس کی افواج باغیوں سے مقابلہ کرنے والے شامی فوجیوں کی مدد کے لیے توپ خانے کا استعمال بھی کر رہی ہیں۔ اور بیجنگ میں جمعے کے روز امریکہ اور چین نے جوہری ہتھیاروں کے تحفظ سے متعلق ایک مشترکہ سینٹر کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد جوہری مواد کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے اور جوہری تنصیبات پر دہشت گرد حملے روکنے سے متعلق ٹریننگ فراہم کرنا ہے۔ تفصیلات جیف کلسٹر کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے سنیے۔
امریکہ میں توانائی کے وزیر ارنسٹ مونیز اور چین کی نیوکلیئر ایجنسی کے سربراہ شی ڈیزہی نے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ارنسٹ مونیز نے ان چینیوں کو سراہا جو امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ارنسٹ مونیز کے الفاظ،
چائنا از ٹیکنگ ویری ویری اسٹرانگ اسٹیپس اینڈ دی سینٹر آف ایکسلنس از ان سم سینس دی ایکسکلیمیشن پوائنٹ ٹو شو دیٹ کمٹمنٹ۔
چین اس ضمن میں انتہائی اہم اقدامات اٹھا رہا ہے اور یہ سینٹر چین کے اس عزم کا عکاس ہے، اور پلوٹونیم کو ریسائیکل کرنے سے متعلق ہم اپنے تحفظات کا اظہار عالمی سطح پر کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکہ میں توانائی کے وزیر ارنسٹ مونیز کے۔ چین اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ پلوٹونیم کو دوبارہ زیر استعمال لانے کا عمل کمرشل مقاصد کے لیے ہے۔ چین کے اٹامک انرجی اتھارٹی کے سربراہ شی نے کہا ہے کہ بیجنگ میں اس سینٹر کا افتتاح نیوکلیئر ہتھیاروں کو محفوظ بنانے سے متعلق چین کے عزم اور چین میں جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں کی گئی پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ارنسٹ مونیز نے ایسوسیٹڈ پریس نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ چین خطے میں اور عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے میں مزید کردار ادا کریں۔ رواں ماہ یہاں واشنگٹن میں جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے سے متعلق ایک عالمی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر براک اوباما چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے اس کے حالیہ جوہری تجربے اور بلیسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال کی لانچنگ کے رد عمل میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس کے تحت اس پر نئی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس قرارداد کے تحت سلامتی کونسل کی جانب سے 2 اشروں سے زیادہ عرصے کی سخت ترین پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اس قرارداد کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا یا ڈی پی آر کے کی ان حالیہ اشتعال انگیزیوں پر، جن سے سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے، ایک سخت متحدہ اور مناسب رد عمل قرار دے کر اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پابندیاں نمایاں طور پر شمالی کوریا کے جوہری اور بلیسٹک پروگراموں پر کونسل کے سابقہ اقدامات پر استوار کی گئی ہیں اور شمالی کوریا کی قیادت اور فوج پر دوسرے شعبوں میں نئی اور سخت تر پابندیاں عائد کر کے خلاف ورزی کے خمیازے میں کہیں زیادہ اضافہ کرتی ہیں۔ یہ قرارداد شمالی کوریا جانے والی اور وہاں سے باہر آنے والی تمام رستوں کی جانچ پڑتال کا پابند بناتی ہے اور ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کو ہوا بازی کے لیے ایندھن کی منتقلی پر پابندی عائد کرتی ہے۔ یہ شمالی کوریا کے مخصوص قدرتی وسائل کی برآمد کو بھی محدود کرتی ہے اور بعض واقعات میں ان پر پابندی عائد کرتی ہے، اور یوں اس حکومت کے لیے ہتھیاروں کے اپنے غیر قانونی پروگراموں کی فنڈنگ جاری رکھنے کے لیے درکار مالی وسائل کا حصول مزید مشکل بناتی ہے۔ یہ ملکوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ڈی پی آر کے مالیاتی ادارے بند کر دیں اور شمالی کوریا کے ان نمائندوں کو ملک سے نکال دیں جو غیر قانونی سرگرمیوں کے ارتکاب کے لیے سفارتی مراعات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرارداد شمالی کوریا کے شہریوں پر بیرون ملک ایسی تربیت حاصل کرنے پر بھی پابندی عائد کرتی ہے جو ڈی پی آر کے جوہری اور بلیسٹک میزائلوں کے پروگراموں کو آگے بڑھا سکے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب سفیر سمانتھا پاور نے زور دے کر کہا کہ اس قرارداد کا مقصد شمالی کوریا کے لوگوں کو سزا دینا نہیں ہے، جو پہلے ہی دنیا کی ایک انتہائی ظالم حکومت کے ہاتھوں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکے ہیں۔ ان کے الفاظ:
The DPRK's abysmal human rights record is another reason we have taken steps to ensure the sanctions contained in this resolution.
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ ڈی پی آر کے کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا خوفناک ریکارڈ ایک اور ایسی وجہ ہے جس کے پیش نظر ہم نے اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ اس قرارداد میں شامل پابندیاں خصوصی طور پر حکومت کو ہدف بنائیں جو بلا خوف و خطر ان سنگین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوتی ہے۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں سے مسلح بین البر اعظمی بلیسٹک میزائل تیار کرنے کے اپنے اعلان کردہ مقصد کی جانب مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر اوباما نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے یک زبان ہو کر پیانگ یانگ کو ایک سادہ پیغام بھیجا ہے کہ شمالی کوریا کو لازمی طور پر ان خطرناک پروگراموں سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی گھروں میں ویک اینڈ یا فرصت کی شاموں میں ایک نظارہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹی وی آن ہے، پاپ کارن یا چپس کا بڑا سا پیالہ برابر میں رکھے، صوفے پر آلتی پالتی مارے نظریں ٹی وی کی اسکرین پر اور ہاتھ جنک فوڈ کے پیالے میں۔ اب بچہ ہو یا کوئی بڑا، اسے بالکل احساس نہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے کیا کھایا اور کتنا کھایا۔ نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے میں وزن میں اضافے نے اس فکر میں مبتلا کر دیا کہ موٹاپا نہ آ لے۔ مگر چونکہ امریکہ میں موٹاپا ایک مرض بھی ہے، اس لیے ماہرین نے خبردار کرنا شروع کر دیا کہ اگر کھانے کے علاوہ وقفوں وقفوں سے جنک فوڈ کھانے کی عادت نہ گئی تو یہ مرض بہت عام ہو جائے گا۔ جنک فوڈ آخر ہے کیا؟ یہ نام عام طور پر کھانے کی ایسی اشیاء کو دیا جاتا ہے جو غذائیت تو زیادہ نہیں رکھتی مگر بنی بنائی بازار میں مل جاتی ہیں، اور ان میں کچھ اجزاء ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسلسل کھانے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چپس، چیٹوز، پاپ کارن، فرینچ فرائز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جنک فوڈ میں شامل ہوتی ہیں جن میں یا تو چکنائی زیادہ ہوتی ہے یا شکر اور سوڈیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یوں محض چند لمحوں کے لیے ذائقے کا لطف صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور سب سے زیادہ تو موٹاپے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی جنک فوڈ کھایا جاتا ہے اور زیادہ تر بچے اور نو عمر امریکی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ جنک فوڈ کی یہ اصطلاح پہلے پہل سینٹر فار سائنس ان دا پبلک انٹرسٹ کے ڈائریکٹر مائیکل جیکبسن نے 1972 میں استعمال کی، اور اب حال ہی میں فلوریڈا میں اسکرپس ریسرچ سینٹر میں پال کینی اور پال جانسن نے نومبر 2009 کی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جنک فوڈ کا مسلسل استعمال انسان کو اس کا اتنا ہی عادی بنا دیتا ہے جتنا کہ منشیات کا استعمال۔ چکنی اور میٹھی اشیاء کا مسلسل استعمال دماغ کے بعض حصوں کی فعالیت اور حساسیت کو کم کر دیتا ہے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماغ کا جو حصہ ایک مرتبہ متاثر ہو جائے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر نہیں آتا۔ چنانچہ اگر آپ کھانے کے وقفوں میں کیک، پیسٹری، چپس، فرائز یا بسکٹ کھانے کے عادی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے یہ اشیاء آپ کو اپنا عادی بنا لیں گی اور کھانے کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امریکہ میں غذائی ماہرین کہتے ہیں جنک فوڈ کی طلب ہو تو سلاد کھائیے یا پھل، اور کبھی کبھی تھوڑی چاکلیٹ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔
شیخ محمد ابراہیم اردو ادب کا ایک اہم نام ہے۔ وہ مغلیہ دور میں دربار سے منسلک تھے، غالب کے ہم عصروں میں نمایاں مقام کے حامل تھے، لیکن بعض ناقدین کے بقول اس دور میں غالب سے زیادہ معروف شاعر تھے، کیونکہ اس وقت شاعری کو لفظوں، محاوروں اور فکروں کے استعمال کی بنیاد پر پرکھا جاتا تھا اور اسلوب کو ثانوی اہمیت دی جاتی تھی۔ لفظوں اور محاوروں کے میدان میں ذوق کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے زبان و بیان میں نئی نئی اختراعات کیں اور ایک جدا اور قدرے نکھرا ہوا اسلوب سامنے لائے۔ ان کی شاعری کو صفائی زبان اور پاکیزگی خیال کی شاعری تصور کیا جاتا ہے۔
ہم نہیں وہ جو کریں خون کا دعویٰ تجھ سے، بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر جائیں۔
ذوق دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ محمد رمضان مغل فوج میں ایک عام سے سپاہی تھے۔ بچپن کے نامساعد حالات میں ذوق کا چیچک سے بچ نکلنا ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے والد اپنے حالات کے پیش نظر انہیں کوئی خاص تعلیم نہ دلوا پائے۔ حافظ غلام رسول کے مکتب سے ذوق نے تعلیم کا آغاز کیا۔ حافظ غلام رسول خود بھی شاعر تھے اور شوق تخلص کرتے تھے، انہیں سے متاثر ہو کر ذوق شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ حافظ غلام رسول نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی، انہوں نے ہی شیخ محمد ابراہیم کو ذوق تخلص رکھنے کا مشورہ دیا۔ اگر ہوتے ہو تم برہم ابھی سے، تو پھر ہوتے ہیں رخصت ہم ابھی سے، موا جانا ہے مجھے غیروں نے اے ذوق، کہ پھرتے ہیں خوش و خرم ابھی سے۔
چلے اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے۔
ذوق شاعری کی راہ کے مسافر ہو کر مکتب کا کورس مکمل نہ کر سکے۔ اس دور میں بطور شاعر دہلی میں شاہ نصیر کا طوطی بولتا تھا۔ ذوق نے اپنی شاعری شاہ نصیر کو دکھانا شروع کر دی۔ انہوں نے ذوق کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ذوق کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ آہستہ آہستہ ذوق نے مشاعروں میں شرکت کرنی شروع کر دی۔ ان کے جداگانہ انداز نے انہیں جلد ہی پہچان عطا کی، اور انہیں مشاعروں میں شاہ نصیر سے زیادہ پذیرائی ملنا شروع ہو گئی، جس سے شاہ نصیر ان سے لا تعلق ہو گئے۔
جب تیرے فرقت میں گھبراتے ہیں ہم، سر کو دیواروں سے ٹکراتے ہیں ہم۔
بعد میں ذوق کو شاہی مشاعروں میں جانے کا موقع ملا، اور یوں وہ دربار سے منسلک ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر کے شاعری کے استاد مقرر ہوئے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اناج ایک ایسی جادو کی پڑی ہے جو وٹامنز، معدنیات، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے اناج کو صحت کے لیے ایک خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ہائی فائبر یا زیادہ ریشو والی خوراک کے صحت پر فوائد کے بارے میں لوگوں کو بہت پہلے سے علم تھا، لیکن اس نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ کیا اناج کھانے کے صحت پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو اس نئے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ہر روز دلیے کا ایک چھوٹا پیالہ کھانا لمبی اور صحت مند زندگی کی کلید بن سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے وسیع پیمانے پر کی جانے والی تحقیق سے نتیجہ اخذ کیا کہ جو لوگ خالص اناج سے بنی غذائیں کھاتے ہیں، ان میں دل کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے مرنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سائنسی جریدے جرنل جامع انٹر میڈیسن سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق سے سائنسدانوں نے 14 برس سے زائد عرصے تک 100,000 افراد کی غذا اور صحت کے نتائج کی نگرانی کی۔ یہ تمام لوگ 1984 میں صحت مند تھے جب ان کا اندراج ہوا تھا، لیکن جب سن 2010 میں ایک بار پھر ان کی صحت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئیں تو پتہ چلا کہ شرکاء میں سے 26,000 لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تاہم جن لوگوں کی خوراک میں اناج، براؤن چاول، مکئی، دلیا اور جو زیادہ مقدار میں شامل تھے، وہ بہت سی بیماریوں بالخصوص دل کے امراض سے محفوظ لگ رہے تھے۔ تحقیق کاروں نے بتایا کہ نتائج سے ظاہر ہوا کہ خالص اناج کی 28 گرام یا ایک چھوٹا پیالہ ریشہ دار غذا، مثلا دلیا، دن میں ایک بار کھانے سے موت کے خطرے کو 5% اور دل کے امراض کے خطرے کو 9% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ سے منسلک ڈاکٹر ہانگ یو وو نے کہا کہ ہمارے مطالعے میں موجود غذائی ہدایات کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں اناج کی کھپت میں اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نتائج نے ایسا امید افزا ثبوت فراہم کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خالص اناج کھانے کے فوائد سے متوقع زندگی میں توسیع ہو سکتی ہے۔ مطالعے کے مصنف ہانگ یو وو کے مطابق بھوسے والے اناج میں چوکھر اور جراثیم رہ جاتے ہیں، اسی لیے اس میں صاف کیے ہوئے اناج، مثلا سفید چاول، سفید پاستا، سفید آٹے کے مقابلے میں 25% زائد اضافی پروٹین ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خالص اناج کھانے سے جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جو خلیوں کو فری ریڈیکلز نامی مولیکیول سے بچاتا ہے۔ نئی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر زیادہ لوگ اناج کو غذا کے طور پر شامل کرتے ہیں تو ہر سال ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا۔ ایڈیٹر یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اچھیاؤ کانگ چانگ کو اجازت دیجیے اپنی میزبان بہجت کے ساتھ۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، جو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے نیوز شو میں۔ اللہ حافظ۔